سكينا بولاية علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والأئمة عليهم السلام، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن العسكري.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى ولایت اور دین. اس حوالے سے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ مائدہ پانچواں سورہ اور اس کی تیسری آیت کا یہ ایک مشہور و معروف جملہ اس کے ذیل میں گفتگو جاری ہے، اور کسی حد تک کچھ بیان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ولایت اور دین کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کو ان کے حوالے کر دے. ولایت اور دین کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے کو کچھ نہ سمجھے، بلکہ جو کچھ ہے دین ہے، جو کچھ ہے ولی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں سب کچھ ختم کر کے اپنے کو ان کے حوالے کرنے کی بات آئے، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب نے انسان کی فکر کو بدلنا چاہا ہے. اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، آپ دنیا میں اگر نگاہ اٹھا کر دیکھیں، جب تک انسان کی فکر نہ بدلے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور انسان کامیاب اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی فکر بدلتی ہے. ہمارے دین اور ہمارے مذہب نے اہم کام جو کرنا چاہا ہے، جس کے اوپر زور دیا ہے، جو کوشش ہے، وہ انسان کی فکر بدل جائے. اور جب تک انسان کی فکر نہ بدلے حق کو نہیں پہچان پاتا ہے، اور جب حق کو نہیں پہچانے گا تو پھر بلندیوں کی طرف نہیں جا پاتا ہے. کامیاب انسان اس کا ہوتا ہے جب اس کی فکر بدلے. انسان بلندیوں کی طرف اس وقت جاتا ہے کہ جب اس کی فکر میں بدلاؤ ہے. آپ بہرحال اسی پر طنز و اعتراض نہیں ہے, بہرحال سب قابل احترام ہے کہ ظاہری اعتبار سے اگر کچھ افراد کسی اعتبار سے اس طرح کی زندگی گزارو جو عام سطح والی زندگی نہ ہو, یعنی ایک عام عمومی سطح سے گری ہوئی زندگی, اصل غربت میں ہے, جہالت میں ہے, اس طرح کی زندگی آپ لاکھ مدد کر دیجئے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اصل آپ اس کی مدد کرتے رہیے, آپ نے کچھ دیا وہ چیز ختم ہو جائے گی, لیکن اگر اس کے بعد اس کے بجائے اس کی فکر بدل دی جائے تو یہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ایک جاہل آدمی کو لاکھ آپ پڑھا دیجئے, لاش تارا دے دیجیے, اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا خود اس کی فکر بدلنے کے بعد ہوتا ہے. ایک غریب آدمی کو لاکھ آپ مدد کر دیجیے, دولت دے دیجیے, پیسہ دے دیجیے, تو اس سے وہ صحیح فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. اس کے بجائے اگر اس کی فکر بدل دی جائے تو ہو سکتا ہے آپ کو سہارا دینے کی ضرورت بھی نہ ہو سکتا ہے آپ کو مدد کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو. اسلام نے یہی کہا ہے, اسلام ہمارا دین, مذہب, شیعہ, ولایت, اصل چیز ہے کہ انسان کی فکر بدلے, اور انسان کا بلندیوں کی طرف نہ جانے کا ایک سبب ہی ہے کہ اس کی فکر نہیں بدلی ہے. اور انسان بلندیوں کی طرف اسی وقت جاتا ہے کہ جب اس کی فکر بدلتی ہے, اور فکر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جو ہمارا دل چاہ رہا ہے اسے ہم کریں, فکر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں پسند آ رہا ہے وہ کریں. فکر کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی بلند انسان کو, اپنے سے برتر انسان کو کچھ سمجھا ہے تو اپنی فکر کو اس کے حوالے کر دیں. ولایت کا ایک مفہوم میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اگر امیر المومنین کو ہم نے مولا مانا ہے, امام علی کی ولایت کا اقرار کیا, تو ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اب کوشش ہو کہ اپنی فکر کو ان کے حوالے کر دیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک عام انسان اپنی فکر کو مولانے کے حوالے کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر یہ بھی کوشش ہوگا کہ ہم وہ کام سوچیں جو امیر المومنین چاہتے ہیں, ہم ان بلندیوں کی طرف جائیں جو امیر المومنین کے لیے اہمیت کے حامل ہیں, ہم اس طرف بڑھے جسے امیر المومنین اہمیت دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک راز, اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر عرض کرو کہ فکر بدلنے کی جو بات تھی, جو چیزیں انسان کی فکر کے اوپر زیادہ اثر ڈالتی ہے اسلام نے ان چیزوں کو زیادہ زور دیا ہے. جو چیزیں انسان کی فکر کو زیادہ متاثر کرتی ہے اسلام نے ان دونوں چیزوں کو زیادہ زور دیا ہے. وہ دو چیزیں کون ہیں جو زیادہ انسان کی فکر پر اثر ڈالتی ہیں, جو دو چیزیں انسان کی فکر کو زیادہ متاثر کرتی ہیں؟ پہلی چیز ہے علم, اور دوسری چیز ہے اقتصاد و دولت. اگر آپ خود اپنے اطراف کا جائزہ لیں, جس حد تک انسان کی صلاحیت ہے, جس حد تک انسان کی فکر ہے, جس حد تک انسان سوچ سکتا ہے, اگر غور کرے, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کے پاس علم پایا جاتا ہے, انسان دولت کے اعتبار سے بے نیاز ہو, تو پھر وہ آگے بڑھنے کے اس کے چانس زیادہ رہتے ہیں. لیکن اگر انسان کے پاس علم نہ ہو, جہالت ہو, یا انسان کے پاس دولت نہ ہو, تو پھر فکری اعتبار سے وہ پست ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنے ہی معاملات میں انسان الجھا رہتا ہے, اس کو آگے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے, وہ زیادہ فکر ہی نہیں کر پاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین اور مذہب میں ان دو چیزوں کو سب سے پہلے ختم کرنا چاہ رہا ہے. اسلام نے سب سے پہلے جس چیز سے مقابلہ کیا ہے, یا جس چیز کو اسلام نے ختم کرنا چاہا ہے, پہلی چیز ہے جہالت اور دوسری چیز ہے غربت. مولا متقین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یعنی امام علی یہ فرما رہے کہ اگر دو چیزیں مجسم ہو کر میرے سامنے آ جائے تو سب سے پہلے میں انہیں ختم کروں گا, انہیں قتل کروں گا. سوال کرنے والے سوال کے لیے وہ دو چیزیں کون ہیں؟ امام نے فرمایا پہلی چیز جہالت, دوسرے غربت. یعنی اسلام دین آل محمد کا سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ دنیا سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے, دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے. اور جو میں نے کہا کہ یہی دو چیزیں سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی. اگر ہم انسانی تاریخ کا جائزہ لیں, کم از کم اگر اسلامی تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو, آپ کے سامنے ہے کتنے مسلمان اسلامی تاریخ میں ایسے ہیں جو مسلمان ہو کر اسلام کے خلاف استعمال ہوئے ہیں. میں طنز نہیں کر رہا ہوں. اگر ہم اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں, آج بھی کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مسلمان ہو کر اسلام کے خلاف استعمال ہوتے ہیں, مسلمان ہو کر اسلام کے خلاف عمل انجام دیتے ہیں, مسلمان ہو کر دشمنان اس بنیاد پر استعمال ہوئے. ہم اگر غور کریں اسلام نے ان دو چیزوں کو اہمیت اسی بنیاد پر دی ہے کہ جب انسان کے پاس علم ہوگا, جب انسان کے پاس دولت ہوگی تو پھر کوئی غیر اسے آسانی سے استعمال نہیں کر پائے گا. ایک طرف وہ حق کو بھی صحیح طور پر پہچان لے گا, پھر اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوگی کہ وہ صحیح غلط کا فیصلہ کر سکے, اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوگی کہ وہ یہ سمجھ سکے کون کہاں پر ہمیں استعمال کر رہا ہے. اور یہ میں نے کہا کہ کوئی ایسا نہیں کہ ڈھکی چھپی چیز ہمارے سامنے آج کتنے افراد ایسے ہیں, میں کوئی غرض کروں یہ آئی ایس آئی ایس ایسے افراد, داعش کے افراد, سپاہی صحابہ کے افراد, طالبان کے افراد جو کھلے ہوئے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہوں, جس اسلام کا ایک پیغام یہ ہو کہ تمہیں حق نہیں ہے کسی نفس کو بغیر سبب پہ نقصان پہنچاؤ, جس اسلام کا ایک پیغام یہ ہو کہ حتی دین کے لیے قید نہیں ہے, مذہب کے قید نہیں ہے. قرآن نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس, کہ اگر تم نے بغیر سبب کے کسی ایک نفس کو نقصان پہنچایا, اس نے نہیں کہا کہ مومن کو نقصان ہوتا ہے, اس نے نہیں کہا کہ مسلمان کو نقصان ہوتا ہے, حتیٰ اگر یہ نفس کا لفظ قرآن نے استعمال کیا یا انسان میں بھی نفس شرط نہیں ہے, حتیٰ جانور کو بھی اگر تم نے بغیر سبب کے نقصان پہنچایا ہے, یہ نہ سوچنا کوئی معمولی جرم انجام دیا ہے. قتل الناس جميعا, تم پوری انسانیت کے قاتل ہو. آپ غور کیجیے, ایک طرف اسلام کا معیار نہیں ہو, ایک طرف اسلام کے پیغام دے رہا ہوں اور آج کا مسلمان شان سے ہزاروں افراد کو بے خدا قتل کر رہا ہو اور پھر بھی کہہ رہا ہو کہ ہم مسلمان ہیں. میں نے کہا کہ آج وہ سبب کیا ہے, یا تو جہالت ہے یا غربت ہے, اور خود ایسے افراد کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم کس کے حق استعمال ہو رہے ہیں, ایسے افراد کو بھی علم نہیں ہے کہ ہمیں کون استعمال کر رہا ہے, ایسے افراد کو بھی پتا نہیں ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. ہم سبب بند ہیں اسلام کی بدنامی کا, ہم سبب بند ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کا. میں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ یہ دو چیزیں ختم ہو جائیں, ان دو چیزوں کا خاتمہ ہو جائے. دوسری چیز لگتا ہے یہاں یہ دو چیزیں ہیں لیکن عام طور پر ہمارے نگاہوں میں دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, دولت و اقتصاد کی اور علم بھی, لیکن آل محمد کی نگاہ میں دونوں چیزیں ضروری ہیں, اس لیے کہ اگر ہم اہل بیت کی سیرت کو دیکھیں دونوں چیزوں پر زور دیا ہے. آل محمد سے بڑا کائنات میں عالم قابل تصور نہیں ہے اور آل محمد سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے. دیکھیے دولت مند ہونا اور ہے, آل محمد غریب و فقیر نہیں تھے, ایسا نہیں ہے کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا ہو, سادہ زندگی گزارنا اور ہوتا ہے, فخر غربت اور ہوتا ہے. اہل بیت نے سادہ زندگی تو گزاری ہے لیکن اہل بیت کی کوئی فرد کسی کے محتاج نہیں رہی ہے. اگر ہم 250 سالہ معصومین کی زندگی کا جائزہ لیں, ہر امام نے اپنے دور میں بہترین زندگی گزاری ہے, اس حوالے سے کسی کے محتاج نہیں تھے. اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے, ہم اکثر واقعات سنتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جس علاقے میں آل محمد کی فرض رہتی تھی اس علاقے کے غریبوں کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم غریب ہیں. جس علاقے میں آل محمد کی فرض رہتی تھی وہاں پر یتیموں کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا باپ نہیں ہے. یہ کیسے احساس نہیں ہوتا, یہ کیسے غریبوں کو پتہ نہیں چلتا. تقریباً ہر ایمان کے لیے ملتا ہے کہ جب دفن کیا گیا تو ان کے پشت کے اوپر نشان پائے گئے, سوال کرنے اور سوال کے نشانات کیسے ہیں تو بعد والے ایمان نے فرمایا کہ راتوں کو غریبوں کے گھر میں اناج اور رسک پہنچایا کرتے تھے. یہ اگر ایک امام دوسروں کی رسائی کر رہا ہے, دوسروں کی مدد کر رہا ہے, دوسروں کو سہارا دے رہا ہے, ہر امام 150 گھروں کو چلایا کرتے تھے, انسان کے پاس ہوگا تبھی تو 150 گھروں کو سہارا دے گا. اگر خود انسان کے پاس نہ ہو, اور یہ بھی یقین رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آل محمد معجزے سے کام لیتے تھے, ان کے اختیار میں اللہ نے معجزہ دیا تھا, وہ اگر ہاتھوں کو دھو دے تو ہاتھوں کے دھوون موتی یاقوت بن جاتے تھے, لیکن کبھی بھی اہل بیت نے اپنے لیے اس چیز کو استعمال نہیں کیا ہے. ایسا نہیں کہ مدد کر رہی ہے ہزار پیسہ نکال کر دے دیے, نہیں, جتنی بھی آل محمد نے مدد کی ہے ظاہری طور پر جتنا بھی سہارا دیا ہے خود زندگی گزاری پہلے محنت کی ہے تب مدد کی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آل محمد کے پاس جو کچھ تھا ظاہری محنت کا نتیجہ تھا, یہ اور بات ہے کہ اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا, لیکن ایسا نہیں اس سے استعمال کرو, اس کا مطلب یہ ہے. اور پھر ایک مرحلہ, اس طرح کی زندگی 150 کا گھر چلا رہے ہیں, 150 کو سہارا دے رہے ہیں, اور اس دور کی جو زندگی ہوتی اعتبار سے کسی سے کم نہیں ہوتے. کہنے کا مقصد ہے کہ اقتصادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے آل محمد کسی سے پیچھے نہیں تھے، لیکن یہ چیز اپنی جگہ مسلم ہے کہ سادہ زندگی گزاری، یہ چیز اپنی جگہ مسلم ہے کہ گھر میں فاقہ ہے، کسی نے ہاتھ پھیلا دیا تو اس کو دے دیا، یہ چیز اپنی جگہ مسلم ہے کہ کوئی آ گیا اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیا ہے. اصل معاملہ یہ تھا کہ چونکہ سائل آتے تھے، سوال کرتے تھے، اہل بیت کی شان یہ تھی کہ کبھی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتے تھے. اس بنیاد پر ظاہری سادہ زندگی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ غریب تھے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ فقیر تھے. یہاں پر ایک جملہ بھی عرض کر دوں، دیکھیے اہل بیت کی شان یہ تھی کہ کبھی کسی کے محتاج نہیں رہے. تو جو اہل بیت کے چاہنے والا ہوتا ہے، جس کے اندر عربی غیرت پائی جاتی ہے، جس کے اندر حسینی غیرت پائی جاتی ہے، وہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں سمجھتا ہے اپنے کو. تو میں نے عرض کیا کہ پہلی چیز ہے اقتصاد، دولت، چونکہ یہ سبب ہے انسان کے فکر پر اثر ڈالنے کا. دوسری چیز ہے علم، اہل بیت. اہل بیت کی اگر زندگی کو 250 سال ہم زندگی دیکھیں، امیر المومنین سے لے کر 11 امام جہاں تک ہمارے نگاہوں کے سامنے رہے، ورنہ آج تک امامت کا دور چل رہا ہے، آج بھی امام کا زمانہ ہے، جوہر بات ہے کہ ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں، لیکن جب تک ہماری نگاہوں کے سامنے رہے 250 سال، اس 250 سال میں اہل بیت کی سب سے بڑی فضیلت ان کا علم تھا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت میں سارے کمالات پائے جاتے تھے، ساری فضیلتیں پائی جاتی تھیں، لیکن یہ بھی حقیقت دنیا نے ہر فضیلت کا اقرار نہیں کیا ہے. بعض فضائل کا اقرار کیا، بعض کا انکار کیا ہے، یا بعض فضیلوں کو تو دوسروں سے منسوخ کرنے کی کوشش کی ہے، مثلا فلاں فضیلت فلاں میں پائی جاتی ہے، یہ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن ایک فضیلت ایسی ہے جس کا انکار کوئی دشمن نہ کر سکا. یعنی سارے فضائل میں جو آل محمد کے اندر پائے جاتے ہیں، ایک فضیلت ایسی ہے کہ جس کا انکار کوئی دشمن بھی نہ کر سکا. وہ اہل بیت کی فضیلت کیا تھی؟ اہل بیت کا علم تھا. آل محمد کا علم ایک ایسا چیز ہے کہ ہر انسان مجبور تھا یہ کہنے پر کہ اگر روح زمین پر کوئی عالم ہے تو نہ ہی عالم ہے. حکومتیں لوگوں نے حاصل کر دی ہیں، ظاہری دولت ان کے پاس آئی ہے، لیکن کتنے موقع ایسے آئے ہیں تاریخ میں کہ وہی حاکم وقت در آل محمد پر نظر آیا ہے. کیوں نظر آیا ہے؟ حکومت تو ہے لیکن علم نہیں ہے. اور وہی حاکم وقت کہنے پر مجبور ہوا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو یہ آل محمد کا محتاج ہونا، دنیا آل محمد کی محتاج ہے. میں نے اس لیے عرض کیا بزرگ جوانوں کے لیے کہ آج اگر ہمیں ناز و فخر ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ یاد رکھیے ہر انسان کا کم از کم آج مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے باپ دادا کی کوئی پہچان ہے تو ہم چاہتے ہیں اسے باقی رکھیں، اگر ہمارے باپ دادا نے کوئی خاص چیز حاصل کی ہے تو ہم چاہتے ہیں وہ ہم باقی رہے، باپ کی نشانی نہ بیٹھنے پائے، باپ کی زحمتیں ختم نہ ہونے پائے، باپ کی پہچان نہ ختم ہونے پائے. آج ہم کو اپنے باپ دادا کی تو پہچان کو بچانے کی فکر ہوتی ہے، اپنے باپ دادا کی شناخت کو باقی رکھنے کی فکر ہوتی ہے، لیکن کیا کبھی ہمیں یہ بھی احساس ہوا کہ ہمارے آل محمد کی پہچان کیا تھی، ہمارے آل محمد کی شناخت کیا تھی، ہمارے آل محمد کس سے پہچانے جاتے تھے؟ آل محمد کی اگر 250 سال تک پہچان نہیں ہے تو ان کا علم تھا. ہر انسان کہنے پر مجبور تھا کہ اگر کوئی عالم ہوتا ہے تو ہمارے گھرانا عالم ہوتا ہے. کتنے مسائل پیش آتے تھے، جب مسائل حل نہ ہو تو لوگ یہی تو کہتے تھے کہ اس سر پہ چلو اس لیے کہ مسئلہ اگر حل ہوتا تو وہی حل ہوگا. کتنے لوگ ایسے آتے حاکم وقت کے پاس، لوگ آئے سوال کر لیا، اس نے یہی کہا کہ عالم تو صرف وہی گھرانا ہوتا ہے. یعنی جس پہچان کو اہل بیت نے 250 سال تک باقی رکھا ہو، کیا یہاں نہیں ہے کہ اس پہچان کو باقی رکھا جائے؟ اور جو میں نے کہا کہ یہ دو چیزیں اپنی جگہ مسلم ہے، اقتصاد بھی، دولت بھی اور علم بھی، لیکن آل محمد کی نگاہ میں جب آنے والے نبی المومنین سے سوال کر لیا ہے آپ کا علم افضل ہے یا مال، امام نے کیا فرمایا تھا؟ جب امام سے سوال کیا ہے، ہمارے آقا سوال کیا کہ علم افضل ہے کہ آپ کی مال، امام نے فرمایا تھا علم افضل ہے. البتہ ہم آپ کے سامنے واقع ہے کہ تصور آئے ہیں سوال کیا ہے. تو امام نے ثابت کیا کہ علم اصل ہے. انسان سے بتائیے اگر علم اصل ہے تو آج دولت کو ذریعہ ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کا, دولت کو وسیلہ ہونا چاہیے علم بننا علم حاصل کرنے کے لیے. لیکن بعض جگہوں پر ہوتا کیا ہے کہ پڑھ لو تاکہ دولت حاصل کر سکو, محنت کرو تاکہ اچھی نوکری مل جائے, محنت کرو تاکہ اچھی جاب لگ جائے. یعنی آج معاملہ ہوا کہ ہم نے علم کو ذریعہ بنایا ہے دولت کے لیے, جبکہ آل محمد نے پیغام دیا ہے کہ اپنی دولت کو ذریعہ بناؤ اپنے علم کے لیے. دولت تمہیں علم نہیں دے سکتا ہے. اگر علم آ گیا تو علم دولت کے لیے نہیں ہوتا ہے, بلکہ علم ہوتا ہے انسانیت کے لیے, علم ہوتا ہے حق کو پہچاننے کے لیے, علم ہوتا ہے اپنے شناخت کو باقی رکھنے کے لیے, علم ہوتا ہے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے. ہم اگر علم حاصل کریں تو اس لیے نہ کہ اس لیے کہ ہمیں دولت مل جائے, ہمیں نوکری مل جائے, ہمیں جاب مل جائے. اس لیے کہ یہاں یہ بھی عرض کرتا کروں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہمیں آل محمد کے اوپر ناز ہے. آل محمد نے پیغام یہ بھی دیا ہے کہ رازق تم نہیں ہو, تمہارا خدا ہے. رزق تم نہیں حاصل کرتے ہو, بلکہ رزق دینے والا خداوند عالم ہے. لہذا پہلے ہی سے تمہارے ذہن میں یہ یقین ہے کہ رازق تم نہیں بن سکتے ہو, بلکہ رازق جب اللہ ہے وسیلے کو فراہم کرتا ہے. زیادہ بچپن سے یہ ذہن میں نہ ہے, عام طور پر ہوتا ہے بعض لوگوں پر, بچے کو بھی اگر شوق دلاتے ہیں پڑھ لو نہ کھاؤ گے کیسے, محنت کرو ورنہ کیسے رس پاؤ گے, محنت کرو ورنہ کیسے زندگی گزرے. یعنی بچپن سے ہم چاہتا ہے اس کے ذہن میں بٹھائے کہ رازق تم ہو, تمہاری نوکری ہے, تمہاری جاب ہے, تمہاری محنت ہے. جبکہ رازق نہ ہماری نوکری ہے, نہ ہماری جاب ہے, نہ ہماری محنت ہے, بلکہ رازق تو صرف ہونا ہے. تو چیزیں ذریعہ ہوتی ہیں اور اس تک پہنچنے کا نہیں, یہ محنت ہو لیکن اس لیے ہو تاکہ ہم انسان بن جائے, علم حاصل ہو تاکہ ہمارے اندر انسانیت پیدا ہو جائے, علم حاصل ہو تاکہ ہم حقائق کو پہچان لیں. اس لیے کہ علم کہا گیا ہے روشنی, اور جب روشنی آتی ہے جتنی روشنی بڑھتی ہے اتنی ہی صاف چیز نظر آتی ہے. اور یہ بھی عرض کروں چونکہ روشنی علم کو روشنی کہا گیا, آج جو ہمارے ہاں کسی بھی حوالے سے اختلافات ہوں, چاہے نظریاتی اختلافات ہوں, فکری اختلافات ہوں, کسی اعتبار سے الگ الگ رائے ہیں, فکر الگ الگ ہے, سوچ الگ الگ ہے, کہیں بھی اگر اختلاف پایا جا رہا ہے, اختلاف کب پایا جاتا ہے؟ مثلا مثال کے طور پر سامنے آپ کے یہ مائک ہے, روشنی ہے, یہ روشن ہے, ہر آدمی بتا دے گا اس کا کلر کیا ہے. لیکن اگر اب یہ اندھیرا ہو جائے تو اختلاف شروع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی کہے اس کا کالا کلر ہے, کوئی کہے کہ ہرا ہے, کوئی کہے گا نیلا ہے, کوئی کہے گا فلاں کلر ہے. یعنی اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب تاریکی ہوتی ہے, لیکن جب روشنی ہوتی ہے تو اختلاف نہیں ہوتا ہے. کسی بھی مرحلے میں اگر ہمارے درمیان اختلاف پایا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں جہالت کی تاریکی پائی جا رہی ہے. اس لیے کہ جہاں علم کا اجالا ہوتا ہے وہاں اختلافات نہیں ہوتے ہیں. چاہے کسی بھی نظریے میں ہمارے اختلاف ہو, کسی بھی مسئلے میں ہمارے اختلاف ہو, یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں جہالت پائی جاتی ہے. اسی لیے ہمارے دین نے پیغام دیا ہے کہ آؤ علم حاصل کرو تاکہ حقائق تمہارے سامنے آ سکے. صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد پر. سلوار پڑھنے بچوں کی سلامتی کے لیے, تو در حقیقت آل محمد کے اندر یہاں یہ بھی اصل جو علم کی بات آ گئی کہ جو ولایت کا مسئلہ تھا یا جانشینی کا مسئلہ ہو, خلافت کا مسئلہ ہو, اولاً دین اسلام میں اس دین کا آغاز بھی علم سے ہوا ہے. ہاں جس مذہب کے پیروکار ہیں, اسلام دین جو بھی کہے اس کو, اس دین کا آغاز علم سے ہوا ہے. اس لیے کہ سب سے پہلی آیت جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی کون سی آئے تھی؟ اقرا. یعنی جہاں سے اسلام کا آغاز ہو رہا ہے, جہاں سے اعلان رسالت ہو رہا ہے, جہاں سے پیغمبر اکرم کی بعثت کا آغاز ہو رہا ہے, اس کا آغاز اقرا سے. شاید یہ اقرا اس لیے ہو کہ دنیا کے سامنے پیغام دیا جا رہا ہے کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا آغاز ہی تعلیم سے ہے. اس دین کی بنیاد ہی علم کے اوپر ہے. اس دین دین کا آغاز ریلوے کے ذریعے سے, اور پیغمبر اکرم نے بھی کتنی آیات ہمارے سامنے, جہاں بھی اللہ کی جانب سے حاجی کا معاملہ آیا, جانشین کا معاملہ آیا, وہاں اگر پرانے واقعات بیان کیے تو ہاں واقعات نہیں ہے بلکہ ان واقعات کے ذریعے سے ہمارے لیے پیغامات ہیں. جناب آدم کی خلافت کا جو مسئلہ ہے, جناب آدم کی جانشینی کا مسئلہ ہے, جناب آدم کو دنیا میں بھیجنے کا معاملہ ہے, سب سے پہلا مسئلہ جناب آدم کی افضلیت کا کیا تھا, اور جس کو اللہ نے بنیاد بنایا تھا ملائکہ سے کوئی فضیلت کا. ملائکہ نے جب اعتراض کیا تو یہی بتا علم آدم الاسماء کلھا, کہ ہم نے آدم کو علم دیا ہے, سکھایا ہے, تعلیم دیا ہے, یعنی آدم کا آغاز علم کے ذریعے سے کیا. اگر آج ہم آدم کی اولاد پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم آدم کی اولاد ہے تو ان آدم کا آغاز تو علم سے تھا, اور پھر یہاں پر کہنے کا حق ہے کہ یہ شاید علم کو اس لیے معیار بنایا گیا تھا کہ جو پہلی خلافت کا مرحلہ ہے, خلافت کہتے ہی اس کو ہے جہاں علم پایا جائے. اب اگر خلافت و جانشینی کا کہیں بھی کسی موڑ پر مرحلہ آ جائے تو تم ساری چیزوں کو جوڑ دینا, یہ دیکھنا کہ علم کس کے پاس ہے, کون عالم ہے. چاہے آدم کی خلافت کا مسئلہ ہو, وہاں بھی معیار علم کو بنایا گیا ہے. اگر پیغمبر اکرم کے بعد بھی جانشینی کی بات آ جائے, کچھ نہ دیکھنا, یہ دیکھنا ہے کون عالم ہے, کون دعوی سنونی کر رہا ہے. صلوات پڑھنے محمد والے محمد پر. واقعاً جس سے بڑا عالم قابل تصور نہیں ہے, امام علی سے بڑا عالم کو سوچا نہیں جا سکتا. خود قرآن نے کتنی جگہوں پر امیر المومنین کے علم کو بیان کیا. ایک آیت جو امیر المومنین کی فضیلت کی دلیل ہے, آپ اکثر سنتے رہتے ہیں, سورہ مبارکہ رات کی, جہاں پر اللہ نے اپنے اور پیغمبر کے بعد کسی کو بیان کیا ہے تو امیر المومنین کو بیان کیا ہے, اور امیر المومنین کی کسی اور صفت کو ذکر نہیں کیا ہے. سورہ رات کی جو آخری آیت, یقول الذین کفروا لست مرسلا, کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم, آپ کہہ دیجیے کہ آپ کی رسالت صرف دو گواہ, ایک اللہ نے اپنے کو گواہ بنایا. قل کفا باللہ, اللہ کافی ہے گواہی کے لیے, اور دوسرا کس کو گواہ بنایا ہے یہ نام نہیں لیا ہے, کہ شاید نام نہ لینا بھی اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ اپنی نگاہ میں فضیلت کی دلیل بیان کر رہا تھا, کہ اللہ کی نگاہ میں جو چیز فضیلت کا معیار ہے, اہمیت کا معیار ہے, یا اللہ اور رسول کے پاس جو چیز اہمیت رکھتی ہے, من اندہ علم الکتاب, جس کے پاس علم پایا جاتا ہے, جو ساری چیزوں کا عالم ہے. اور یہاں یہ جملہ بھی عرض کروں کہ خدا بن جالا نے نام کیوں نہ لیا, ایک طرف اہمیت میں بیان کیا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں علم کی اہمیت کیا ہے, اور دوسری طرف نام نہ لینا اس لیے بھی تھا کہ اگر نام لے لیا جاتا تو بہت سے دعوے دار پیدا ہو جاتے, اگر نام لے لیا جاتا تاریخ میں بہت سے وہ نام نکل آتے کہ ہم فلاں مراد ہیں, فلاں مراد ہیں. اللہ نے نام نہیں لیا ہے, تنہا صفت بتائیے, اب جاؤ تاریخ کو تلاش کرو, کون ہے جو دعوے سلونی کر رہا ہے. صلوات پڑھنے محمد والے محمد صلی اللہ. اس لیے میں یہاں تک لے کر آیا کہ آج اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو اس اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی علم حاصل کرنا ہوگا, اور اگر آج اسلام اور آل محمد پر ناز ہے اس لیے کہ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ دنیا میں کتنے بھی علوم ہیں اہل بیت نے بتائے, کائنات میں کسی نے علم نہیں بتایا ہے, جتنے بھی علوم آج کائنات میں پائے جاتے ہیں سب آل محمد کے بتائے ہیں, اور یہ بھی حقیقت جب بھی اہل بیت کو موقع ملا ہے سب سے بڑا کام یہی کیا ہے کہ علم کو پھیلایا ہے. اہل بیت سے علم کو بانٹا ہے. آپ اگر امیر المومنین سے لے کر گیارہویں امام تک کی زندگی کو دیکھیے, دو اماموں کو تھوڑا موقع ملا ہے, یعنی کسی امام کو حکومت وقت موقع نہیں دیا ہے کہ کھل کر تبلیغ کر سکے. چاہے بنی امیہ کی حکومت کا دور رہا ہو, امام کے اوپر سختیاں تھیں, حالات نہیں تھے کہ امام کھل کر تبلیغ کر سکے. چاہے بنی عباس کا دور رہا ہو, امام کو موقع نہیں ملا, تنہا دو اماموں کو کچھ موقع ملا. وہ بھی کیوں موقع ملا؟ یہ دو طاقتیں جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں آپس میں ٹکرائی تھی, جس طاقتوں نے ہر دور میں حقیقی اسلام کو ختم کرنا چاہا ہے, جب یہ دو طاقتیں ٹکرائی ہیں, یعنی بنی امیہ اور بنی عباس, بنی امیہ حکومت بچانا چاہ رہے تھے
اور بنی عباس حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ڈھائی سو طاقتیں ٹکرائی ہیں, امام کو تھوڑا موقع ملا. آپ اس حساب سے بتائیے, جب امام کو موقع ملا ہے تو امام نے کیا کام کیا ہے؟ یعنی پانچویں اور چھٹے امام, جب تھوڑا موقع ملا ہے تو امام نے کیا کام کیا؟ سب سے بڑا کام جو ائمہ معصومین نے کیا ہے, اس دور میں آ کر موقع ملتے ہی اماموں نے کیا ہے, دنیا میں علم کو پھیلایا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سب سے زیادہ حدیث ہمارے پاس یا تو پانچویں امام سے یا چھٹے امام سے, کسی امام کو موقع نہیں ملا ہے. یعنی یہ دلیل ہے کہ اگر ہر امام کو موقع ملتا تو سب سے زیادہ امام علم کو دنیا میں عام کرتا. میں نے کہا کہ علم روشنی ہوتی ہے, حق اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب روشنی پھیلتی ہے. یہ اسلام کی دنیا اسی لیے نہیں سمجھ پائی, جب آل محمد کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ دنیا سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے. اور یہ بھی اس کا دو کہ اہل بیت نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ صرف اپنے عالم بن جائے, اہل بیت نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ صرف اپنوں تک علم پہنچ جائے, بلکہ چھٹے امام کے فضل میں 4000 شاگردوں کا ہونا کہہ دینا آسان ہے. آج کے زمانے میں اگر کسی استاد کے 4000 شاگرد ہو تو قابل قبول ہے, لیکن 1400 سال پہلے جہاں پورے پورے علاقے میں جو انگلیوں سے لوگ گنے جاتے تھے, پڑھے لکھے پورے شہر میں انگلیوں پر گنے جاتے تھے کہ اتنے لوگ اس علاقے میں پڑھے لکھے, اس دور میں اگر کسی کے 4000 اسٹوڈنٹ ہیں, آسان بات نہیں ہے, 4000 اگر کسی کے شاگرد ہیں, یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اہل بیت کو جب بھی موقع ملا ہے دنیا سے جہالت کا خاتمہ چاہا ہے, جتنا بھی موقع ملا ہے جہالت کو ختم کرنا چاہا ہے, جتنا بھی موقع ملا ہے ان کو پھیلایا ہے. اور میں نے کہا کہ صرف اپنوں تک نہیں, ان 4000 شاگرد میں کتنے غیر تھے, حتیٰ ایسے بھی افراد تھے جنہوں نے بعد میں مذہب کی بنیاد ڈالی ہے, جو دوسرے مذاہب کے ائمہ بنے ہیں, امام بنے ہیں, انہوں نے بھی مذہب امام سے جناب سے علم حاصل کیا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ امام علم کو پھیلانے میں اپنے اور غیر کو نہیں دیکھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام سے چاہنے والا ہوگا اس کی یہ کوشش ہوگی کہ دنیا سے جہالت ختم ہو جائے. اس لیے کہ روشنی کا انتظام وہ کرتا ہے جسے یقین ہو کہ ہمارے اندر کوئی کمی اور عیب نہیں ہے, اور اندھیرے میں وہ رہنا چاہتا ہے جس کے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں. آل محمد نے علم کی کوشش اس لیے کی تھی, جانتے تھے کہ دنیا میں جیسا جیسا علم بڑھے گا ویسے ویسے آل محمد کے دین کی حقانیت کھل کر سامنے آئے گی. یہ آج اگر دنیا کے سامنے اہل بیت کا دین نہیں پہنچ سکا ہے, اس کی اصل وجہ دنیا کی جہالت ہے. دنیا سے اگر جہالت ختم ہو جائے تب معلوم ہوگا کہ اہل بیت کس دین کو لے کر آئے, اہل بیت نے کس دین کو عام کیا ہے. جب آل محمد نے دین کو عام کیا ہو, آج حق ہے کہ ہماری پہچان بھی علم ہو. جو میں نے کہا اپنے باپ دادا کہ جس طرح میراث کو بچانے کا خیال ہے, اس لیے کہ جب یہ یقین ہے کہ سارے علوم کو اہل بیت نے بتایا ہے تو جو بتائے اسی کی تو ملکیت ہوتی ہے, وہی تو مالک ہوتا ہے. جب اہل بیت نے علوم کو بتایا تو علوم کا مالک کون ہے؟ آل محمد ہے. یعنی جتنے بھی علماء دنیا میں پائے جا رہے ہیں ان کا عالم, ان کا مالک کون ہے؟ اہل بیت ہے. اور جب اہل بیت بظاہر دنیا میں نہ ہو, آنکھوں کے سامنے نہ ہو, تو ان کی چیز کو کس کے پاس ہونا چاہیے؟ جو چیز اہل بیت کی ملکیت ہو, جب اہل بیت کے گاؤں کے سامنے نہ ہو تو اہل بیت کی چیز کو کس کے پاس ہونا چاہیے؟ کیا غیروں کے پاس ہونا چاہیے؟ آج ہم لاکھ باپ کی زندگی میں اس کا خیال نہ بھی کر سکے, کم از کم مرنے کے بعد یہ خیال ضرور ہوتا ہے کہ باپ کی خاص چیز کو بچا لیا جائے. یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ باپ کی خاص چیز کی حفاظت کر لی جائے. اور اگر خود احساس نہ ہو تو جتنے ملنے والے ہوتے ہیں احساس دلاتے, بھائی آپ کیسی اولاد ہے کہ آپ کو اپنے باپ کی میراث کی فکر نہیں. آج ہم کو اپنے باپ کی میراث کی تو فکر ہے, اپنے باپ کی خاص چیز کو بچانے کا تو خیال ہے. کیا یہ بھی کبھی خیال آیا کہ آل محمد کی میراث کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ آل محمد کی میراث کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری. اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام نے جملہ فرمایا تھا کہ کہیں بھی دنیا میں تم کسی غیر کے پاس علم کو دیکھنا تو سمجھ لینا تم نے اہمیت نہیں دی ہے, لہذا دوسرا لے گیا ہے. امام نے جملہ فرمایا دنیا میں کہیں بھی علم ملے حاصل کرو, اس لیے کہ تمہاری ملکیت ہے, تمہارے پاس ہونا چاہیے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. میں سیریس کر رہا تھا, سلوات پڑھے محمد والے محمد. ہمیں کمال عطا کر سکتا ہے.
یہی علم ہے کہ ہمیں دوبارہ ہماری تھوڑی ہوئی عزت کو دے سکتا ہے. اس لیے کہ یہ بھی بہرحال کسی پر قرض نہیں کر رہا ہے, حقیقت درست کر رہا ہوں. ایک زمانہ وہ تھا جب لوگ کہتے تھے کہ اگر پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, دولت ہے تو سب کچھ ہے, لیکن آج وہ زمانہ جا چکا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے سامنے کتنے ممالک ایسے ہیں جو دولت کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تب بھی وہ دوسروں کے محتاج ہیں, تب بھی دوسروں کے آگے سر جھکاتے. کیوں بھائی؟ دولت ہے, پیسہ ہے, تم دولت کے ڈھیر پہ بیٹھے ہو, کیوں دوسروں کے غلام ہو؟ کیوں دوسروں کے آگے سر جھکا رہے ہو؟ دولت ہے لیکن علم نہیں ہے, دولت ہے لیکن ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. جب دلیل ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ دولت کی اہمیت تھی, لیکن آج انسان کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنا اس کے پاس علم ہو. اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت نے جو ہمارے لیے پیغام دیا ہے کہ جب تم علم حاصل کرو گے, جوانوں کے لیے جملہ بھی رکھ لو, جب علم حاصل کرو گے تب تمہاری شناخت و پہچان ہوگی. اگر 250 سال میں کتنی کوششیں ہوئی, آپ کے سامنے جو معصومین سے مناظرے ہوئے ہیں, عام طور پر کبھی خیال ہوتا ہے کہ مناظرے اس لیے تھے کہ دنیا کو حق معلوم ہو جائے, ہرگز ایسا نہیں تھا. مناظروں کا ایک سبب یہ تھا کہ جو اہل بیت کی پہچان ہے کہ سب سے بڑے عالم ہے, وہ پہچان ختم ہو جائے. یہ مناظرے اس لیے تھے کہ ہم کو کوئی موقع مل جائے یہ کہتے ہمیں نہیں معلوم تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ سب سے بڑے عالم نہیں ہے. یعنی اہل بیت کی پہچان کو مٹانے کے لیے کتنی کوششیں ہوئی ہیں. جب ان کی پہچان کو مٹانے کی کوشش ہوئی ہے تو کیا ہمارے لیے کوشش نہ ہوگی؟ نہیں. اگر اہل بیت نے 250 سال تک پہچان کو بچایا ہے, اس کی حفاظت کی ہے, تو ہم اگر فخر کرتے ہیں کہ ان آل محمد کے چاہنے والے ہیں, تو اس وقت فخر کریں کہ ہم بھی اس پہچان کو باقی رکھ لیں, ہم بھی اس شناخت کو باقی رکھ لیں. اگر کوئی غیر محنت کر کے کہیں تک جا سکتا ہے تو ہم بھی اتنی محنت کر کے اس سے آگے جا سکتے ہیں. اس لیے کہ انسان اپنی محنت کا پھل بھی پاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان اگر کہیں پہنچ رہا ہے تنا سو تنا تعلقات نہیں, کبھی کبھی محنت سے بھی انسان پہنچتا ہے. اگر کوئی غیر محنت کرتا ہے کہیں پہنچ سکتا ہے تو ہم اس سے آگے جا سکتے ہیں. اس لیے کہ جب غیر محنت کرتا ہے تو صرف اپنی محنت کا پھل پاتا ہے, لیکن جب کسی علمی میدان میں ہم محنت کرتے ہیں تو غیر میں یہ خیال رہے کہ ہم اس لیے محنت کریں تاکہ اپنے اہل بیت کی میراث کو بچا لیں, تو اپنی محنت کا پھل بھی ملتا ہے اور آل محمد کا سہارا بھی ملتا ہے. سلوات کہو گے محمد و آل محمد. اسی لیے کہا کہ دین کی بنیاد ان دو چیزوں کے اوپر ہے. جب دین کی بات آئے, دین کی بنیاد علم کے اوپر اقتصاد. اور اسی لیے ہمارے دین نے ہرگز نہیں چاہا ہے کہ انسان جاہل رہے یا اس کی زندگی جہالت میں گزرے. آل محمد کا علم گواہ تھا کہ اگر دین تک پہنچنا ہے تو عالم ذریعہ بنے گا, اور پوری انسانی تاریخ میں اگر انسانیت کو نقصان پہنچا ہے تو جاہلوں سے نقصان پہنچا ہے. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین جیسا عالم بیٹھا ہوا ہو, امام علی جیسے عالم کو چھوڑ کر جاہلوں سے دین کو لیا گیا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ورنہ خود انسان سے بتائیے جو دعویٰ علم کر رہا ہو, جس کے لیے ہمیں یقین ہو کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک ہے جو خود اعتراف کر رہا ہے کہ اس سے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, جو خود اعتراف کر رہا ہے کہ مدینہ کی عورتیں بھی مجھ سے زیادہ جانتی ہیں. آپ اس بات کو بتائیے, عالم کو چھوڑ کر جب چاہل سے دین کو لیا جائے. میں ایک مثال بھی عرض کر دوں کہ اگر یہی باہر دو آدمی کھڑے ہوئے ہوں, مجھے کہیں تک جانا ہے, ایک پورے یقین سے کہہ رہا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ پہنچا دوں گا, اور مجھے بھی پتا ہے کہ یہ راستہ نہیں بچے گا, یہ راستے میں ادھر ادھر نہیں ہوگا, یہ ہمیں جہاں تک جانا ہے وہاں تک پہنچا دے گا, اور اس کے بغل میں ایک آدمی کھڑا ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میں راستے بھٹک جاؤں, ہو سکتا ہے ادھر ادھر چلا جاؤں, مجھے صحیح راستے کا علم نہیں ہے, تو ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ کس کے ساتھ ہم چلیں؟ آیا اس کے ساتھ چلیں جس کے بارے میں یقین ہے کہ راستہ جانتا ہے, یا جو خود اپنی جہالت کا اعتراف کر رہا ہے؟ اس سے بڑھ کے المیہ کیا ہوگا کہ علی جیسا عالم پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ آؤ مجھ سے دین کو لے لو, اور ہمیں یقین تھا کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, علی کو چھوڑ کر جاہلوں سے دین کو لیا گیا. اور میں نے اس لیے یہاں تک بات کے لیے ختم کیا کہ ہمارے ہاں جہالت کے مقابلے میں علم نہیں ہے, بلکہ جہالت کے مقابلے میں عقل ہے. اس لیے کہ ایسا نہیں کہ عقل کوئی اور چیز ہے, علم کوئی اور چیز ہے.
خود ہماری سب سے اہم کتاب اصول کافی کا آغاز یہ اس بنیاد ہی پر ہے کہ ہم دین کی بنیادوں کو پہچانے. کتاب العقل والجہل, یہ نہیں کہا گیا کہ علم و جہل نہیں, جو چیز عقل ہے وہ علم ہے. اس کا مطلب جس کے پاس عقل ہوگی وہ علم حاصل کرے گا, جس کے پاس عقل ہوگی وہ علم کو اہمیت دے گا, جس کے پاس عقل ہوگی وہ علم کا ذریعہ بنائے گا. اب اگر اہل بیت کے ہاں علم بنیاد ہے بس آخری مرحلے میں, آج جب تک ہم عالم کو نہ پہچان لے اب تک نہیں پہنچ سکتے. اگر امیر المومنین کا علم دلیل ہے کہ اب تک پہنچو علی کے ذریعے سے, آل محمد کا علم دلیل ہے کہ عالم کو ذریعہ بناؤ تاکہ تمہیں علم معلوم ہو جائے. سجن جملات میں عرض کروں, جب غیبت کا زمانہ ہو, جب پردہ غیبت پڑ چکا ہو, آپ انسان سے بتائیے آل محمد کے زمانے میں جب تک وہ سامنے رہے وہ عالم تھے, وہ ذریعہ تھے ہمارے لیے علم تک, دین تک پہنچنے کا, حق تک پہنچنے کا, اللہ تک پہنچنے کا. لیکن جب اہل بیت نہ رہے تو کیا آل محمد ہم کو ہمارے حوالے کر کے چلے گئے, ہم کو ہمارے حال میں چھوڑ کے چلے گئے؟ جو تمہارا دل چاہے کہو کرو, جیسا بھی جو بتا دے اس کے مطابق عمل کر لو. کیا اہل بیت نے ہم کو ہمارے حال میں چھوڑا ہے؟ کیا اہل بیت نے اپنے دین کے لیے اتنی جو زحمتیں کی تھیں 250 سال تک, ان زحمتوں کو پردہ غیب میں جاتے یوں ہی چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں, آج ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم نے اگر دین کے لیے زحمت کی تھی تو دنیا سے جانے سے پہلے اپنے باپ کے لیے حاضری کا انتظام کیا تھا. کیونکہ نبی نہیں چاہتے تھے کہ دنیا میں جہالت پر اپنے پائے, نبی نہیں چاہتے تھے کہ جاہل پر سر اقتدار آنے پائے, نبی نہیں چاہتے تھے کہ جاہل بہکانے پائے, لہذا اپنے باپ کے لیے عالم کا انتظام کیا ہے. یہی کہا تھا کہ اگر اہل بیت سے علم کرو گے, اہل بیت سے دین کرو گے تو صحیح دین تم تک پہنچے گا, لیکن اگر اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو جو بھی چاہے گا دین کے نام پر تمہارے سامنے کچھ پیش کر دے گا, وہ دین نہیں ہوگا. یہ تو اپنا مزاج ہوگا جسے دین بنایا گیا ہوگا, اپنی فکر ہوگی جسے دین بنایا گیا ہوگا, اپنی سوچ ہوگی جسے دین بنایا گیا ہوگا. اس لیے کہ اسلام تو ایک ہے. یہاں یہ بھی جو بات کر دوں, پیغمبر اکرم جو دین لے کر آئے تھے کبھی ذہن میں نہ آئے کہ ایسا دین تھا جو 73 حصوں میں رکھنے والا تھا, کبھی تصور نہ ہو کہ ایسا مذہب بتا کر گئے جو 73 حصوں میں جانے والا تھا. نبی نے ایک راستہ بتایا ہے, نبی نے ایک دین بتایا ہے, نبی نے ایک مذہب بتایا ہے, اور قیامت تک وہ دین ایک ہی رہے گا. پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ بہت سے دین نظر آ رہے ہیں؟ پھر کیا ماجرا ہے بہت سے اجیان نظر آ رہے ہیں؟ پھر کیا ماجرا ہے 73 فرقے نظر آ رہے ہیں؟ ابھی تو پیغمبر نے صرف ایک دین بتایا تھا اور یقین ہے کہ قیامت تک وہی ایک دین رہے گا. پھر یہ جو 73 فرقے والی حدیث سے کوئی سوال کرے, کب پیغمبر نے کہا کہ میرے دین کے 73 فرقے ہو جائیں گے؟ کب پیغمبر نے کہا کہ میرے دین کے 73 راستے ہو جائیں؟ پیغمبر نے تو کہا تھا کہ میں نے تنہا ایک دین بتایا ہے, میں نے تنہا ایک راستہ بتایا ہے, میں نے تنہا ایک پیغام کو پیش کیا. پھر یہ جو 73 فرقے ہیں, پیغمبر کی زبان مبارک پر جو جملہ آیا صرف یہ تھا صدق طریق امتی, میرے بعد امت 73 فرقوں میں بچ جائے گی. یہ امت کا 73 فرقوں بٹنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میرے بعد 73 فرقوں بٹے گا, یہ نہیں کہا کہ میرے بعد اسلام 73 فرقوں بٹے گا, بلکہ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد امت 73 فرقوں میں بٹے گی. امت کا 73 فرقوں میں بٹنا اور ہوتا ہے اور اسلام کا 73 فرقوں میں بٹنا اور ہوتا ہے. یہ حدیث دلیل ہے کہ اسلام تقسیم نہیں ہوگا, یہ حدیث دلیل ہے کہ قیامت تک اسلام ایک رہے گا. امت 73 فرقوں بن جائے گی کس طرح سے؟ جب صحیح مرکز کو چھوڑ کر اہل غیروں سے دین کو لیا جائے گا تو جس کے پاس جو ہوگا اسی کو دین بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دے گا. صلوات پڑھتے ہیں محمد آل محمد. اگر 73 مذہب 73 دین وجود میں آئے ہیں تو دین نہیں ہوئے ہیں. لوگوں نے اپنے افکار کو دین کا نام دیا ہے, لوگوں نے اپنی اپنی سوچ کو دین کا نام دیا ہے, لوگوں نے اپنی اپنی پسند کو دین کا نام دیا, ورنہ دین اسلام تو ایک ہے, ورنہ اللہ کے بتایا ہوا راستہ تو ایک ہے. جب پیغمبر کے بعد صحیح مرکز کو چھوڑا گیا تو مختلف ادھیان وجود میں آ گئے, مختلف راستے وجود میں آ گئے, مختلف فرقے وجود میں آ گئے. کیوں؟ جس سے جو سمجھ میں آیا اس نے دین بتا دیا. عزیزو, تنہا پیغمبر کے بعد دین تقسیم ہونے کو کوشش نہیں ہے, بلکہ یاد رکھیے کہ ائمہ معصومین جب پردہ غیب پہ جانے لگے ہیں تو امت کو اس کے حوالے نہیں کیا ہے. اگر پیغمبر نے امت کو اس کے حوالے نہیں کیا ہے بلکہ حاضری کا انتظام کیا ہے تاکہ ایک وقت ایک دین پر باقی رہیں گے، یا یہ کہو عقیدہ اسلام پر باقی رہیں گے، کہ جب ہم صحیح رہبر اسلام کو پہچان لیں، صحیح دین کے محافظ کو پہچان لیں، یہ پہچان لیں کہ کون ہم تک صحیح اسلام کو پہنچائے گا. اگر پیغمبر کے بعد امت کو یہ بنا دیا کہ کون صحیح اسلام کو پہنچائے گا، تو 73 نہیں 73 ہزار فرقے ہو جائیں، قابل تعجب نہ ہونا چاہیے. ہمارے ایمان کے بعد اگر ہم یہ بھلا دیں کہ کون صحیح دین ہمیں بتائے گا، تو پھر مطمئن نہیں ہے کہ ایک دو نہیں ہزاروں فرقے ہو جائیں، قابل تعجب نہ ہونا چاہیے. اسی وقت یہ قوم ایک رہ سکتی ہے جب امام کے بتائے ہوئے راستے پر باقی رہے. اسی وقت یہ قوم ایک راستے پر باقی، اسلام تقسیم نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری پر اسلام تک پہنچے. بس میں یہیں پر روک رہا ہوں، جہاں ذمہ داری ہے کہ صحیح اسلام تک پہنچے، تو خود امام نے اس ذمہ دار کا انتظام کیا ہے. ورنہ اگر پیغمبر امت کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، تو ہمارا امام بھی امت کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ سکتا ہے. نبی کو بھی معلوم تھا کہ لوگ اسلام کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے، لہذا صحیح اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اپنے بات کے لیے 12 اماموں کا انتظام فرمایا ہے. ہمارا امام بھی جانتا تھا کہ ہمارے دین کو تقسیم کرنے کی کوشش ہوگی، لہذا وہ دین اسی میں باقی رہے گا جس کا انتظام ہمارے امام نے فرمایا ہے، ہم اس کے راستے پر چلتے رہیں. اس سے دین کو لے تب صحیح دین پہنچے گا، ورنہ ظاہر سی بات ہے جو جس کے سمجھ میں آتا ہے وہی دین پیش کر دیتا ہے. آج یہی تو ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ ہے، جو جس کی فکر ہے، جو جس کی سوچ ہے، جو جس کا پسند ہے، اسی کو دین کا نام دیتا ہے. دین الگ الگ نہیں ہے، دین تو صرف ایک ہے. یہ ہم کو پہچاننا ہے کہ صحیح دین کون بتائے گا، صحیح مذہب کون بتائے گا، ہم کو امام سے کون جوڑے گا، ہمیں ولایت تک کون پہنچائے گا. اور امام نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ہم غیبت کے زمانے کے لیے شرائط کے ساتھ فقیہ اور مجتہد کا انتظام کر کے جا رہے ہیں. یہ انتظام اس لیے ہے تاکہ پیغمبر کی زحمتیں باقی رہیں، یہ انتظام اس لیے ہے کہ 12 اماموں کی زحمتیں باقی رہیں، یہ انتظام اس لیے ہے کہ لوگوں تک صحیح دین پہنچتا رہے، یہ انتظام اس لیے ہے کہ لوگوں تک صحیح ولایت پہنچتی رہے. آج ہماری ذمہ داری کہ ہم اس مجتہد و فقیر کو پہچانے جو ہم کو امام سے جوڑے، ہم اس مجتہد و فقیر کو پہچانے جو ہمیں ولایت تک پہنچائے، ہم اس مجتہد و فقیر کو پہچانے جو ہمارے سامنے صحیح دین پیش کر رہا ہوں. اس لیے کہ ہمارے دین نے اجازت نہیں دی ہے کہ ہماری زندگی جہالت میں گزرے، ہمارے دین نے اجازت نہیں دی ہے کہ جو ہمارا دل چاہے ہم اس پہ عمل کریں، ہمارے دین نے اجازت نہیں دی ہے کہ جو جدھر لے جانا چاہے ادھر چلے جائے، بلکہ ہمارا دین کہتا ہے پہلے آنکھیں کھولو، یہ دیکھو کہ صحیح دین کون بتا رہا ہے، پہلے دیکھو کون تمہارے سامنے صحیح ولایت کو پیش کر رہا ہے. جو صحیح دین اور ولایت کو بتائے اس وقت تم صحیح دین سے وابستہ رہ سکتے ہو. اور یہ بھی اس کا دوسرا حقیقت، یہ مرجعیت کا نظام، یہ فقاہت کا نظام، یہ ہمیں آمادہ کرتا ہے امام کی اطاعت کے لیے. اس لیے کہ جب امت کا مزاج غیبت کے زمانے میں یہ رہے گا کہ ایک فقیر کے پیچھے چلے گی، تو انشاءاللہ جب امام کا ظہور ہوگا تو یہی امت اپنے مزاج پہ عمل کرتا ہوئے امام کی بات مانے گی. لیکن جب غیبت کے زمانے میں امت بٹی ہوئی ہوگی، جب غیبت کے زمانے میں امت فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہوگی، جب غیبت کے زمانے میں الگ الگ راستے بن چکے ہوں گے، تو امام بھی آ جائے پیغام دے سب جمع نہیں ہو پائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی آواز پر لبیک کہیں، تو غیبت کے زمانے میں ایک مزاج بنانے کے فقیر کے پیچھے چلیں گے. صلوات پڑھتے ہیں محمد وال محمد. پھر میں نے ختم کیا، فقیر کسے کہتے ہیں؟ اس کی عظمت کو تو کربلا نے بتایا ہے. فقیر کسے کہتے ہیں؟ اس کی عظمت کو تو اس نے بتایا ہے جس کے نام پہ ہم جمع ہوئے ہیں. آج ہر مومن کی تمنا ہے، آج ہر چاہنے والے کی تمنا ہے کہ کاش ہم اپنے زمانے کے امام کے کام آ سکیں. ہم یہی تو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے ظہور ہو جائے انشاءاللہ. ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم امام وقت کے ساتھ شریک ہو سکیں، ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم امام وقت کے کام آ سکیں. یہ تمنا صرف ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہر دور میں ہر چاہنے والے نے تمنا کی. اگر آج آپ کی تمنا ہے تو 61 ہجری میں بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کی یہی تمنا تھی، صرف 72 کی تمنا نہیں تھی، بلکہ اس وقت بہت سو کی تمنا تھی کہ ہم امام وقت کے ساتھ شریک ہو جائیں، بہت سو کی تمنا تھی کہ ہم امام کے ساتھ شریک ہو جائیں، بہت سو کی تمنا تھی کہ ہم امام کے کام آ جائیں. لیکن کتنے لوگ شریک ہو سکے؟ تنہا 72 کو موقع ملا ہے، تنہا 72 کو یہ قسمت نصیب ہوئی. مومن، ہر مومن تمنا کرتا ہے کہ ہم امام وقت کے کام آ جائیں، لیکن اہل بیت نے فقیر اہل بیت کی عظمت کو بتایا ہے. عظمت ہی تو تھی، آل محمد نے اعلان کیا، امام حسین نے اعلان کیا ہے کہ وہ مومن ہوتا ہے جو تمنا کرتا ہے کہ ہم امام کے کام آ جائیں، اور جو فقیر ہوتا ہے اسے خود امام خط لکھ کر اپنے ساتھ شریک کرتا ہے. معمولی عظمت نہیں ہے، سرکار عبد اللہ حسین نے جو کربلا میں بتائی ہے، معمولی عظمت نہیں ہے. شاید امام کے خط مبارک میں جملے کا آنا، امام نے جب خط لکھا ہے جناب حبیب ابن مظاہر کو، اس خط کے جملات ہی میں تھے کہ من الحسین الى رجل فقیر، حسین کی طرف سے ایک مرد فقیر کی طرف حبیب ابن مظاہر، تنہا حبیب ابن مظاہر لکھتے تھے. یہ امام نے کیوں رجل فقیر لکھا ہے؟ شاید امام نے ہمارے سامنے فقیر اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا ہے، شاید امام حسین نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ جب حسینی ہو تو آپ ہماری نگاہ میں فقیر کی عظمت کو پہچانو. اپنی نگاہوں کے سامنے فقیر کی عظمت کو پیش کر رہے ہیں، اپنی نگاہوں کے سامنے فقیر اہل بیت کی عظمت کو بتا رہے ہیں. یہی معمولی عظمت نہیں ہے کہ فقیر جس کو امام خط لکھ کر بلا رہا ہو. ہر مومن کی تمنا ہے کہ ہم شریک ہو جائیں. امام نے خط لکھا ہے، کربلا میں ایک دو صحابی نہیں ہے یا حسین پر کیا کرنے کے لیے. کل سید شاہ حسین کی باری شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ سب کا عاشور کے دن شہید ہوئے ہیں، ایک دن سب کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمارے بزرگوں نے ایام کو مخصوص کیا ہے ایک ایک شہید پر کیا کرنے کے لیے. کل سے حسین کے عیسیٰ کی باری شروع ہوتی ہے، آج تک اصحاب حسینی کے تذکرے ہوتی ہیں. آپ نے ہر کے مسائل سنے، جناب ہر کی مظلومیت بھی تھی، اور مظلومیت کے ساتھ ساتھ ہر کا کردار ہمارے لیے پیغام بھی تھا. ایک پیغام اس پر شہزاد پر بیٹھ کر جو ہر کے عمل نے دیا ہے کہ لاکھ گنہ گار صحیح، لاکھ خطا کار صحیح، لیکن اگر سچے دل سے اپنی خطا کا اعتراف ہو جائے اور تم بارگاہ حسین میں سچے دل سے حاضر ہو جاؤ تو حسین اس طرح سے معاف کر دیتا ہے کہ آخرت ہی نہیں دنیا میں بھی تمہیں سرخرو بنا دیتا ہے. جتنا ہر کا تذکرہ اس لیے بھی ہے کہ ہم صحیح ہے خطا کار ہیں، صحیح ہے معصوم نہیں ہے، صحیح ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، صحیح ہے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن حسین جیسا کریم موجود ہے، حسین جیسا معاف کرنے والا موجود ہے. عزیزو یہاں پر رک کر ایک جملہ کہنے کا حق ہے، آقا صحیح ہے خطائیں ہیں، آقا صحیح ہے گناہ ہوئے ہیں، آقا صحیح ہے غلطیاں ہو گئی ہیں، لیکن آج کی شب میں ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. مولا غلطیاں کی ہیں لیکن ہو جیسا خطا کار تو نہیں ہے، مولا خطائیں ہوئی ہیں لیکن ہو جیسی جسارت تو نہیں کی ہے. آقا جب آپ کریم ابن کریم ہیں، ہو جیسے خطا کار کی خطا کو معاف کر دیتے ہیں تو ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دیجیے. آج کی شب میں ہم آقا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ جملہ کہنے کا حق رکھتے ہیں، مولا ہمیں اس لائق بنا دیجیے جیسا آپ چاہتے ہیں. مولا اگر ہو کی خطائیں معاف کی ہیں تو آپ یقیناً ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. آقا ہم فرش اعضا پر اس لیے بھی بیٹھے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، فرش اعضا پر اس لیے بھی آئے ہیں تاکہ ہم آپ کے سامنے سرخرو ہو سکے، ہم فرش اعضا پر اس لیے بھی بیٹھے ہیں تاکہ ہمارے کانوں کے گناہوں کا بوجھ نہ رہے. ابھی جو ہم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جس وقت ہو آئے ہیں، امام نے جملہ کہا تھا، آپ کے سامنے تاریخ ہے کہ ہور کے قافلے نے امام کے قافلے کو روکا تھا، اور اس وقت آقا حسین کے پاس جتنا پانی تھا سب ہور کے لشکر کو پلا دیا تھا. لیکن جب کربلا قافلہ پہنچا ہے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ قافلہ فرات کے کنارے اترا تھا، لیکن وہی کے رسالے تو کہا تھا کہ ادھر سے حکم آیا ہے یہاں خیمے نہیں لگ سکتے. اگر حسین پیاسے رہے تو اس میں سبب ہور بنا تھا، ذریعہ ہور بنا تھا، ہور سرکار لشکر تھا، لیکن جس میں پانی بن گیا ہو، آپ حسین کے کرم کو بڑھاوا دیجیے. جب وہ آیا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر آیا ہے، اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے آیا ہے، تو آخری نے جملہ بیان کرتے ہیں جس وقت آیا ہے تو امام حسین نے جملہ فرمایا تھے، اور اس وقت آئے ہو جب ہمارے پاس تمہیں پیش کرنے کے لیے پانی کا قطرہ تو نہیں ہے. اور میں نے یہ تو کہا تھا آقا شرمندہ نہ کیجیے, آقا اس پیاس کا سبب تو میں ہی بنا ہوں. آقا آپ کے خیموں میں رہتا شرمندش کو سگائے اگر بلند ہیں تو اس کا سبق تو میں ہی بنا ہوں. آقا بہت خطائیں کی ہیں, آقا جسارت بھی ہے, لیکن مولا سچے دل سے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. ایمان نے وہی تو بڑھوایا گئے ہو, کتنا اچھا تیرا نام تیری ماں نے رکھا ہے. چار تو دنیا میں بھی آزاد تھا اور آخرت میں بھی آزاد ہے, عزیز و جناب خود کو آزاد کیا ہے. جب شہدا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, آسان نہیں ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھے کہ دینا آسان ہے. ایک انسان صبح سے بہتر لاشیں اٹھا لے بہت سخت منزل ہوتی ہے, اور کسی اہر غیر کی لاش نہ ہو بلکہ اصحاب حسینی معمولی بات نہیں ہے, جن کے لیے خود سرکار سید الشہداء نے فرمایا تھا جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بھائی حسن کو ملے. سوچئے جب ایسے اصحاب ہو اور ان اصحاب کی لاشوں کو جب آقا حسین اٹھاتے ہوں گے تو دل کا عالم کیا ہوتا ہوگا, جب ایک ایک لاش کو اٹھا کر خیمے تک لاتے ہوں گے تو دل کیسے بے چین ہوتا ہوگا. گھر کے لاشے کو آقا حسین نے اٹھایا ہے تو منزل آپ نے سنی کہ جب گھر کے بیٹے کی لاش پر پہنچے ہیں تو کیا دیکھا تھا کہ گھر اپنے بیٹے کی لاشے کو اٹھانا چاہتا ہے. فرمایا تھا گھر کیا عجب کرتا ہے, کہیں باپ اپنے جوان بیٹے کی لاشے کو اٹھاتا ہے. عزیز اس وقت بھی آقا حسین نے گھر کو اس کے بیٹے کی لاشے کو اٹھانے نہ دیا ہے, باپ کی موجودگی میں آقا حسین خود لاشیں اٹھا کر لے کر آئے ہیں. اسی حسین نے کتنے لاشیں اٹھائے ہیں, عزیز سارے اصحاب آئے ہیں. انہیں اصحاب میں نے کہا حبیب ابن مظاہر بھی ہیں. حبیب ابن مظاہر کون ہے جنہیں آقا حسین نے خود خط لکھ کر بلایا ہے. جب ہر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, دوسرے اصحاب رخصت ہو چکے ہیں, زہر کا اول وقت آیا ہے, ایک چاہنے والے نے آ کر کہہ دیا آقا نماز کا اول وقت ہے. امام نے ایک دفعہ آسمان کی طرف نگاہ کی, فرمایا میں اسی لیے تو قیام کر رہا ہوں کہ نماز کو قائم کر سکوں, میں اسی لیے تو جنگ کر رہا ہوں کہ نماز کو باقی رکھ لوں. اتنی عہد صلاح اللہ, میں تو اللہ کے لیے نماز سے محبت کرتا ہوں. ہاں یہی اول وقت نماز ہے, ان ظالموں سے کہو کہ نماز کی مہلت مل جائے. آقا حسین نے کہا کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اے ظالم نے جسارت کی ہے, اے حسین تمہاری نماز قبول نہیں. عزیز اس مظلوم کا جسارت کرنا تھا. امام نے نماز کو قائم کی ہے, نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, دو چاہنے والے آقا حسین کے سامنے کھڑے ہوئے, لیکن حبیب اپنے مظاہر جسے امام نے فقیر کہہ کر بلایا تھا شاید اپنے فقاہت سے کام لیتے ہوئے امام کے سامنے فرماتے ہیں آقا آپ نماز پڑھیے, آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں, آگے کھڑے ہونے والے بھی ہیں, مولا مجھے موقع دیجیے, مولا مجھے اجازت دیجیے کہ اس مظلوم پر اس کی جسارت کا نظر دکھاؤں. جس نے جسارت کی تھی مولا سے اجازت لی ہے میدان میں آئے ہیں. بس عزیز و جس لوگ میدان میں پہنچے ہوں ضعیف ہیں بوڑھے ہیں, ایک دفعہ جنگ کرتے کرتے زمین پہ آتے ہیں. جب زمین پہ آئے آقا حسین اپنے اصحاب کے ساتھ جناب حبیب کے سرانے پہنچے. آخری بات تھا مسلم نے جملہ کہا تھا, مسلم اپنے اوسجا نے کہ حبیب میں بھی اس دنیا سے جانے والا ہوں, ابھی تمہارے پیچھے آتا ہوں, لیکن پھر بھی اگر کوئی وصیت ہو تو کرو. حبیب نے یہی تو کہا تھا اے مسلم جب تک زندہ رہنا اپنے آقا کے ساتھ نہ چھوڑنا, جب تک زندہ رہنا اس امام حسین کا خیال رکھنا. حبیب نے کہا عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے, کہہ دینا آسان ہوتا ہے. ایسے ایسے اصحاب دنیا سے رخصت ہو گئے, ایسے ایسے اصحاب آقا حسین کی نگاہوں کے سامنے چلے گئے, اور پھر سے فرق جو مصیبت امام حسین کے بعد سید سجاد کے لیے آئی ہے, اسیران کربلا کے لیے آئی ہے. حبیب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, اور جب یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے تو اس قافلے کو یوں ہی نہیں لے گئے, بلکہ قافلے میں شہداء کے کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا ہے. کربلا کی مظلومیت آسان نہیں ہے, کربلا کی مظلومیت معمولی نہیں ہے. ان ایام میں ہم جتنا روئے کم ہے, اس لیے کہ انسان تصور کرے. آپ سوچیے باپ کا مر جانا کم نہیں ہوتا ہے, وہ بھی حسین جیسا باپ ہو, لیکن اگر ساتھ میں کٹا ہوا سر ہو. بھائی کا چلا جانا آسان نہیں ہوتا ہے, وہ بھی علی اکبر جیسا بھائی, وہ بھی علی اکبر جیسا بیٹا, اور لیکن ساتھ میں اگر کٹا ہوا سر ہو تو دل کا عالم کیا ہوتا ہے. اب کار جیسے کا دنیا سے رخصت ہو جانا آسان نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر ساتھ میں لوگ رہ جا تو سر بھی چل رہا ہو تو عالم کیا ہوتا ہے. ابھی جو سارے سر تھے انہیں سر میں ایک حبیب کا سر بھی تھا. عزیز و جب یہ قافلہ کوفے آیا ہے, حبیب کوفے کے رہنے والے تھے, اسی کوفے میں جہاں علی نے حکومت کی تھی, اسی کوفے میں جہاں زینب شہزادی بن گئے تو سارے سب لوگ نیتا پہ قلم تھے. اس کو پوچھتے ہوئے حبیب کا ایک بیٹا تعلق نے لکھا ہے جس کا نام قاسم ہے. اس نے دیکھا قافلہ آ رہا ہے, اس قافلے میں دیکھا کہ کچھ کرے ہوئے سب لوگ نیتا پہ قلم ہے. ابھی تو انہی سب نے ایک دفعہ قاسم کی نگاہ حبیب کے چہرے پر جاتی ہے. بیٹا تو تڑپ گیا, کیا دیکھتا ہے کہ باپ کا سب لوگ نیتا پر ہے. اس جوان نے اپنے دوستوں کو جمع کیا, اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور اس شخص کے پاس آیا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی, جس کے ہاتھ میں نیزا تھا, جس کے ہاتھ میں نیزے پر حبیب کا سر تھا. اور آ کے ایک جملہ کہا ہے, یہ نیزا مجھے دے دو. اس شخص نے کہا کہ نہیں, یہ تمہیں نہیں, یہ میرے جوان نے کہا تھا جو میرے باپ کا سر ہے. آسان نہیں منزل. حبیب کے بیٹے نے آ کر جملہ کہا یہ میرے باپ کا سر ہے. اس نے انکار کیا, ادھر اس نے انکار کیا, ادھر جوانوں نے اپنے نیام سے تلوار کو نکالا ہے. تلوار کو نکال کر اس ظالم کے ہاتھ سے نیزے کو چھونا ہے اور جوان یہ کہتے ہوئے گئے ہیں جس کے بیٹے زندہ ہوتے ہیں اس کے باپ کا سر ہو کے نیزا پر نہیں بنا کھڑا کرتا.